حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی له الفداء، وارواح العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من حین عداوتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد نقل عن المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام فقد قال: لو وجدته لخدمته طول حياتي، صلوات پڑھ دیں محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
فرجهم ولعن اعدائهم۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، اپنے آپ کو دنیا کی مصروفیتوں سے نکال کر ایک مرتبہ پھر اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ارتباط خدا اور اس کے پاک بندوں سے دوبارہ جوڑ سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مرحلے میں ہم سب کو وہ خلوص عنایت فرمائے جو اس مجلس اور اس جیسی مجالس کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ساتھ ہی خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی ذکر کے صدقے میں ہم سب کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، آبا و اجداد کے، مرحومین کے، وہ جن کے حق میں ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں یا جن سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہو، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے آقا و مولا کی توجہ اور عنایات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ
السلام۔
چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ بہرحال مناسبت بھی ہے، ہم ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہم اپنے آقا و مولا کے منتظر ہیں، اور فقط ہم نہیں، کائنات ساری کی ساری ایسے گویا انتظار میں ہے کہ وہ جس نے پوری کائنات کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے وہ کب تشریف لائے گا۔ کسی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے
کہا
انت القائم، کیا آپ ہیں وہی جس نے عدل و انصاف سے اس کو بھرنا ہے، اس پوری دنیا کو، کیا آپ ہیں وہی شخصیت؟ امام نے کہا نہیں۔ بالآخر روایات میں، دیگر روایات میں ذکر ہوا ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا لو وجدتہ لخدمتہ طول حیاتی، اگر میں ان کو درک کرتا تو ان کی تمام عمر خدمت کرتا رہتا۔ کیا مرتبہ ہوگا اس امام کا جس کے بارے میں دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ اگر میں انہیں درک کر لوں تو اپنی زندگی ان کی خدمت میں گزاروں۔ آج ہم اس امام کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا نہایت مظلوم امام، نہایت مظلوم امام، اور مظلومیت کے ان کے انتہا یہ ہے کہ بہت سے اوقات میں ہم سے ظلم سرزد ہوتا ہے ان کی ذات کا، بہت سے دنوں گزر جاتے ہیں ان کی یاد میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، شاید بعض اوقات 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں ایک مرتبہ بھی انہیں یاد نہیں کرتا۔ یعنی نہیں بیٹھتے اور توجہ نہیں کرتے ان کے بارے میں، ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. ایک درود پڑھیں، محمد و آل محمد علیہ
السلام. صلی علی محمد و آل محمد.
خدا کی حمد بجا لانی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اجازت دی کہ تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو جائیں اور اس امام کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے آیت اللہ میلانی یا آیت اللہ مدنی، ان میں سے کسی ایک کے پیچھے نماز پڑھی نجف میں اور دیکھا کہ وہ محراب میں بیٹھے گریا کر رہے ہیں نماز کے بعد، اور ان کا بدن زور زور سے ہل رہا ہے، اتنا شدید گریا. پاس گئے، پوچھا کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا نماز کے بعد مجھے مولا کی زیارت نصیب ہوئی ہے، کہہ رہے تھے دیکھو مومنین اٹھ کے چلے گئے، میرے لیے دعا بھی نہیں کی. نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے، مجھے یاد بھی نہیں کیا، میرے لیے دعا بھی نہیں کی. ایسا مظلوم امام جن کے بارے میں ہم لوگ بہت تھوڑا سوچتے ہیں. بعض روایات میں آیا ہے جس طرح سے ایک پیاسے کو جو تپتے ہوئے صحرا میں موت کے قریب ہو، جس طرح سے اسے پانی کی طلب ہوتی ہے، ویسے ہمیں امام کی طلب ہونی چاہیے. یعنی محسوس کریں کہ ہماری زندگی کی بقا اسی امام کے ذریعے سے ہے. مولا ظہور فرمائیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، بھول نہ جائیں مولا کو. لیکن متاسفانہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، بہت سے اوقات میں مولا سے غافل ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں. ایک صاحب نے نہایت خوبصورت جملے کہے تھے. ایران میں میں تھا تو میچ ہو رہا تھا فٹ بال کا، وہ لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ تصور کر لیں کہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم لوگوں کے ہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے، ان کے ہاں فٹ بال کھیلی جاتی ہے. فرض کریں ایران اور امریکہ کا فٹ بال میچ ہو اور ایک پلنٹی سٹروک ہو جس پہ گول کرے تو ایران جیت جائے، کس طرح سے مومنین بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے مولا خدایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے؟ آپ فرض کر لیں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو، ہم نے بچپنے میں اسے محسوس کیا، آخری گیند پہ 6 رنز درکار ہوں، تو اس وقت کس طرح سے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے. کیا کبھی ہم نے اس طرح سے خدا سے بات کی ہے امام کے بارے میں؟ کیا کبھی ہم نے خدا سے کہا خدایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے، میرا آقا آ جائے، وہ آ جائیں، وہ ظہور فرمائیں. اگر مجھے پتا چلے کہ جس دن مولا ظہور فرمائیں گے اس دن میرا بیٹا مارا جائے گا، اب کیا میں دعا کروں گا مولا ظہور فرمائیں گے؟ اگر مجھے پتا چلے کہ جب تک مولا ظہور نہیں کرتے ہر روز مجھے 1,00,000 روپے ملیں گے، تو کیا اب میرا دل کرے گا کہ آج ہی ظہور کرے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے، صادقانہ سچائی سے ان کے جواب دیں، پتہ چل جائے گا میں کتنی محبت کرتا ہوں علی کے بیٹے سے، میں کتنا طلبگار ہوں ان کے ظہور کا. میں نے آج تک یہی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے ظہور کا مطلب کیا ہے، میں نے آج تک یہی نہیں سوچا کہ ان کی غیبت کا مطلب کیا ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا. غیبت امام کا مطلب کیا ہے؟ جب تک غیبت کا مطلب نہیں پتہ چلے گا ظہور کا مطلب بھی نہیں پتہ چلے گا. مجھے یہ تو پتا ہو کہ غیبت کا مطلب کیا ہے، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انویزیبل ہیں، غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی برمودا ٹرائنگل پہ ہیں، وہاں پر زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں نہیں آتے ہیں، یہ تو مطلب نہیں ہے غیبت کا. آپ اگر توجہ کریں اہل سنت کے ذہن میں بھی غیبت کا یہی کوئی مفہوم ہے کہ شیعہ ایک ایسے امام کو مانتے ہیں جو غائب ہے، یعنی کیا؟ یعنی کسی ایک برمودا ٹرائنگل پہ رہتے ہیں یا پتہ نہیں کہاں، لوگوں کے درمیان میں نہیں ہیں. نہیں عزیز صاحب، یہ تو مطلب ہی نہیں تھا. خود مجھے ایک مدت کے بعد توجہ ہوئی کہ یہ غیبت کا مطلب نہیں ہے، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی لوگ انہیں پہچانتے نہیں ہیں. ممکن ہے آپ جائیں یہی مشی میں نجف سے کربلا جا رہے ہوں، وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوں، آپ کو نہ پتا ہو کہ میرا مولا میرے ساتھ چل رہا ہے. ممکن ہے آپ حرم جائیں، حرم میں بیٹھے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ میرے مولا پاس بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، توجہ ہی نہ کر سکے ہم. امام کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ ہے، ان کی غیبت کا مطلب بھی یہی ہے، مظلومیت اس حوالے سے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ میں انہیں پہچان پاتا، میرے ظلم جو میں نے اپنے اوپر کیے ہیں وہ آڑے آ گئے اور معنی بن گئے کہ میں اب انہیں دیکھوں بھی تو پہچان نہیں پاتا یہ میرا مولا ہے. ان کے ظہور کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے ظہور کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ پھر میں اگر انہیں دیکھوں تو پہچان. دیکھیے توجہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ خرید رہے تھے، بیچ رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے، رہ رہے تھے لوگوں کے درمیان میں، لیکن کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ نبی خدا ہے. ممکن ہے کسی دن میں بھی اپنے مولا سے کوئی بات کر رہا ہوں، کوئی کام پیش آ جائے ہو کسی ایک شخص، مجھے احساس ہی نہ ہو کہ اپنے مولا سے بات کر رہا ہوں. جس طرح سے اس وقت حضرت یوسف لوگوں کے درمیان میں رہ رہے تھے، اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں. میں کمزور ہوں، میرے اندر پاکیزگی نہیں ہے، میری آنکھیں پاکیزہ نہیں ہیں کہ اس نور کو دیکھ پائیں. اس قدر گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان سے کہ اب یہ نہیں دیکھ پاتی اس نور کو. اگر یہ پاکیزہ ہوتی تو جہاں بھی وہ نور آتا میں پہچان لیتا یہ میرا مولا آئے ہیں. وہ علماء جن جو لوگ آئمہ سے ملتے اور پھر ان کے بعد پہچان پاتے تھے، کیسے؟ پاکیزگی ہے جو پاکیزگی کو درک کرتی ہے، نور ہے جو نور کا ادراک کر سکتا ہے. ظلمتیں نور کے ساتھ یکجا نہیں ہو سکتی. اگر میرے دل میں پاکیزگی نہ ہو تو اس پاکیزہ کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا. اگر میرے دل میں نور نہ ہو، اس نور سے ملاقات ہوگی بھی تو پہچان نہیں پاؤں گا. لیکن اگر دل میں نور ہو نا، تو پھر اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تب بھی پہچان لوں گا، ان آنکھوں کا محتاج نہیں رہوں گا. امام باقر علیہ الصلاۃ
والسلام
اپنے ایک صحابی کو کھڑا کیا مسجد کے دروازے پر، کہا میں اندر جا رہا ہوں، جو شخص بھی آئے اس سے ذرا پوچھنا کہ امام باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے، کہاں ہیں وہ. ایک کے بعد دوسرا لوگ آ رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا شخص وارد ہو رہا تھا. یہ صحابی پوچھتے تھے تمہیں معلوم ہے امام کہاں ہیں؟ وہ جواب دیتا تھا نہیں معلوم تھا. اتنے میں ایک امام کا وہ صحابی آیا جو نابینا تھا. انہوں نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ امام کہاں ہیں؟ کہاں امام مسجد کے اندر ہیں. کیسے درک کیا؟ کہا وہ نور ہے، نور اس کو کائنات میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھپ جائے کسی سے. جس کے بھی دل میں نور ہوگا، چاہے آنکھیں نہ ہوں، وہ اپنے مولا کو درک کر لے گا، پہچان لے گا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور یعنی یہ کہ میں مولا کو پہچاننے کے قابل ہو جاؤں. بس دو قسم کا ظہور ہوا پھر. ایک وہ ظہور ہے جس میں پاکیزگی شرط نہیں ہے. امام علی علیہ السلام سب کے لیے ظاہر، پانی دے دیجیے گا مجھے، پانی دے دیجیے گا. امام علی علیہ السلام سب کے لیے ظاہر تھے، یعنی کیا؟ یعنی ابن ملجم بھی انہیں دیکھنے پہ قادر تھا اور پہچانتا بھی تھا. سب جو بھی مولا کو دیکھتا تھا پہچانتا تھا. امام حسین علیہ السلام کو شمر پہچانتا تھا. جس وقت وہ ملعون مولا کے سینے پہ آ کے بیٹھا تھا، مولا کا خون بہت زیادہ بہ چکا تھا، آنکھوں میں خون تھا. ایک مرتبہ ہلکی سی آنکھیں کھولی، نظر نہیں آ رہا تھا. پوچھا تم کون ہو جو میرے سینے پہ بیٹھے ہو؟ امام بھی چہرہ تو پہچانتے تھے لیکن آنکھوں میں خون تھا. پوچھا تم کون ہو جو میرے سینے پہ بیٹھے ہو؟ رسول خدا یہاں بہت بوسے دیا کرتے تھے، معمولی جگہ آ کے نہیں بیٹھے. کہا میں شمر ہوں، شمر. پوچھا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں تم حسین ہو، فاطمہ کے بیٹے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملعون بھی پہچانتا تھا کسے قتل کر رہا ہے. مولا کا ظہور دو طرح کا ہے. ایک وہ جس میں سب مولا کو پہچانیں گے، جو فاسق و فاجر لوگ ہوں گے وہ بھی پہچان جائیں گے. ہاں جب آ کے مولا اعلان کریں گے، اعلان بھی کیا اعلان ہوگا؟ الا یا اہل العالم انا ابنو یا انا جدی الحسین قتل عطشانہ، اعلان بھی کریں گے تو حسین کے نام سے اعلان کریں گے. بعض علماء نے کہا اس کا مطلب یہ امام حسین علیہ السلام کو لوگ اس وقت، دنیا اس وقت جان چکی ہوگی کون ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ پوری دنیا کو، لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت دلائیں؟ ہم لوگوں کی ہے. امام جس وقت ظہور فرمائیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں اس کی اولاد میں سے ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا تھا. اپنی معرفی، اپنا انٹروڈکشن اپنے جد امام حسین کے نام سے. یہ انٹروڈکشن تب صحیح ہے نا جب ساری دنیا امام حسین کو جانتی ہو. بس ان کی غیبت میں، ان کے ظہور سے پہلے یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کو امام حسین کی معرفت ہو جائے اور انٹروڈکشن ہو جائے؟ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے. وہ کیا کریں گے؟ آ کے اعلان کریں گے. جب اعلان کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو فاسق و فاجر لوگ ہوں گے وہ بھی پہچانتے ہوں گے، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہی بندہ جو ہمارے ساتھ رہ رہا تھا، فرض کریں جس جگہ وہ رہتے ہیں اسی محلے میں رہنے والے لوگ پہچان جائیں گے، ہاں یہی جو اس علاقے میں رہتا تھا اور جسے ہم نے مختلف اوقات میں دیکھا تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا. لیکن کیا ہم سے اس طرح کا ظہور کو طلب کیا گیا ہے؟ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ کیا میں انہیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کروں گا؟ انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا زیارت یا دیکھا تو شمر نے بھی تھا اپنے زمانے کے امام کو. یہ مہم بات تو نہیں ہے کہ میں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، زیادہ مہم بات یہ ہے کہ میں ایسی حالت میں دیکھوں کہ وہ مجھ سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ایسی حالت میں دیکھوں. بس ایک ظہور وہ ہے جب وہ اعلان کریں گے ساری دنیا دیکھ لے گی، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، حتیٰ وہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے انہیں بھی پتہ چل جائے گا یہ شخص جس نے اعلان کیا ہے اس کا نام یہ ہے اور یہ ادعا یہ کر رہا ہے، سب کو پتہ چل. علماء نے کہا اس کا انتظار نہ کریں، اس کا انتظار نہ کریں، دوسرے ظہور کے لیے کام کریں. دوسرا ظہور کون سا ہے؟ دوسرے ظہور کو کہتے ہیں ظہور شخصی، پہلے کو کہتے ہیں ظہور عمومی، جب سب کے لیے ظہور ہو جائے. دوسرا ظہور ہے وہ جو ہے ظہور شخصی، یعنی اگر پوری دنیا کے لیے وہ غیبت میں ہوں، میرے لیے غیبت میں نہ ہوں، میں انہیں دیکھوں تو پہچان لوں، اتنی پاکیزگی حاصل کروں، اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح سے روکوں، اس طرح سے پاکیزہ ہو جاؤں کہ پھر میں مولا کو دیکھوں تو پہچان لوں. اگر ایسا ہو گیا جہاں پر بھی دیکھوں پہچان لو. آیت اللہ بہجت آیت اللہ رضا بہاؤدینی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو امام زمانہ علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوشبو محسوس کرتا تھا یہ امام سے بھی واقف تھا، ان کی خوشبو سے بھی واقف تھا، معمولی آدمی نہیں تھا. اس کے لیے غیبت نہیں ہے، اس کے لیے امام غیبت میں نہیں ہے، اس کے لیے تو امام ظہور کر چکے. انہوں نے کہا آپ بھی یہی کام کریں، کچھ ایسا کریں. مولا نے خود کہا، ایک شخص تھا جو مولا کی ملاقات میں اس کے لیے کوشاں تھا اور ایک عمل انجام دے رہا تھا وہاں مسجد سہلہ میں غالباً، جب عمل انجام دے چکا اور مولا کی زیارت نصیب ہوئی تو مولا نے کہا تمہیں اتنے عمل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی اصلاح کرو، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی کہ کہیں جاؤ. مولا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ سے خالی ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر لمحے ہر جگہ وہ حضور رکھتے ہیں. اتنی قوی اور بزرگ روح ہے کہ کوئی جگہ اس کے حضور سے، اس کے اشراف سے خالی نہیں. آیت اللہ بہجت نے کہا یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اور جب بات کرتا ہوں خدا نہ کرے کہ گناہ میں مبتلا ہو کے کوئی بات کر رہا ہوں، فرض کریں کوئی شخص کسی کو گالی دے رہا ہے، اس کو بھی یہ تصور کر لینا چاہیے کہ جب بات کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ گھر میں اگر بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہوں تب بھی توجہ کرنی چاہیے. جب بات کر رہا ہوں تو آغا بہجت نے کہا قبل اس کے کہ یہ میری بات کسی اور تک پہنچے یا میرے اپنے ہی کانوں تک پہنچے، اس سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے، میں ان کے حضور میں ہوں، ان کے حضور میں ہوں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا امام زمانہ علیہ السلام کہاں رہتے ہیں؟ کہاں دل میں رہتے ہیں، دل سے نکال نہ دینا، یہ نہ کرنا کہ انہیں گھر سے نکال. بس ظہور کا مطلب کیا ہوا؟ ظہور کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کروں، پاکیزہ کروں، گناہوں سے دور کروں کہ پھر میں مولا کو پہچان پاؤں. یہ جو مولا کا ظہور عمومی ہے، دیکھیں ظہور شخصی میں تو میں نے جو عمل انجام دینا ہے اس کے نتیجے میں خدا نے مجھے یہ توفیق دی، جو ظہور عمومی ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بھی موجود ہے جو غلط ہے کہ مولا کے ظہور کو جلدی کرنے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا تو وہ ظہور ہو جائے گا، جب تک نہیں چاہے گا ظہور نہیں. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب بھی یہ دنیا آمادہ ہو گئی مولا کے ظہور کے لیے، خدا لمحے بھر کے لیے انتظار نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب آمادہ ہو جائیں گے. وہاں رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو آمادہ تیار ہیں ظہور کرنے کے لیے. خدا بھی آمادہ تیار ہے کہ جب بھی لوگ آمادہ ہو جائیں، خداوند متعال انہیں اذن اعلان دے دے اور کہے کہ جاؤ اعلان کر دو کہ تم ہی موعود مہدی موعود ہو. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ہو گئی خیرہ نظر کس کی ضیاء کے سامنے، ہو گئی خیرہ نظر کس کی ضیاء کے سامنے، آئے وہ شاید حجابوں کو ہٹا کر سامنے. اور دی تو ہے آواز ان کو، سوچ لو یہ مومنوں، دی تو ہے آواز ان کو، سوچ لو یہ مومنوں، ہو نہ پھر شرمندگی ان کو بلا کر سامنے. آواز بلند صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا. دو قسم کے نظریے ہیں اس دنیا میں امام کے ظہور عمومی سے متعلق. ایک یہ کہتے ہیں کہ جس وقت 40 مومن اس دنیا میں رہ جائیں گے، دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو مولا ظہور کریں گے. بس وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے، بھرنے دو ظلم و جور سے، جب بھر جائے گی صرف 40 رہ جائیں گے مولا ظہور کریں گے. دوسرا نظریہ کہتے ہیں نہیں، جب 40 مومن بن جائیں گے. زمین و آسمان کا فرق ہے ان دو نظریوں میں. ایک کہتا ہے مومن بننے کی کوشش کرو تاکہ مولا ظہور کر لے، ایک کہتے نہیں اس دنیا میں ظلم ہونے دو. ہم کس اس سے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا اس گروہ سے جو کہہ رہا ہے کہ گناہ ہونے دو اس دنیا میں، یا نہیں ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کوشش کر رہا ہے؟ یہ مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں؟ کیوں یاد خدا کو اس معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، رائج کرنا چاہتے ہیں اہل بیت کی یاد کو؟ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر 40 خالص مومن پیدا ہو گئے، بن گئے، تو مولا ظہور فرما لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے آنے کے بعد معجزات کے ذریعے سے نہیں فقط اس دنیا میں اپنے کام کرنے، بالآخر انہیں انصار کی ضرورت ہے، اسی طرح سے جس طرح سے امام حسین کو انصار کی ضرورت تھی، اسی طرح سے جس طرح سے باقی دیگر ائمہ انصار کا انتظار کرتے رہے. لیکن ایسے ہوں جو فقط مولا کی بات کی طرف، مولا کے لب کی طرف متوجہ ہوں، صرف اتنا انہیں پتا ہو میرا مولا کیا چاہتا ہے، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے آمادہ. ایک شخص آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، غالب مولا کے پاس، امام ہی کے پاس آیا تھا خراسان سے. جب آیا تو آ کے بتا رہا تھا، مولا آپ لوگ ظہور کیوں، آپ لوگ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے تو علاقے میں بہت زیادہ مومنین ہیں جو آمادہ ہیں آپ کی نصرت کے لیے، اتنے مومن ہیں سب آمادہ ہیں آپ کی نصرت کے لیے، آپ پھر بھی ظہور نہیں کرتے ہیں اور قیام نہیں کرتے ہیں. مولا نے کہا اچھا، اس سے بات ہو رہی تھی، تھوڑی دیر میں مولا نے اپنے غلام کو یا کسی کو حکم کیا کہ تنور کو گرم کر دیا جائے. جب تنور اچھی طرح سے گرم ہو گیا تو یہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ سب آمادہ ہیں نصرت کے لیے، اسے کہا کہ اس تنور میں کود جاؤ. مولا امتحان لے رہے تھے، ساتھ ہی اس نے مولا سے اعتذار کرنا شروع کر دیا، عذر خواہی کرنا شروع کر دی، مولا مجھے معاف کر دیں، مولا یہ میرے لیے سخت ہے، یا جو بھی اس طرح کی باتیں. مولا نے کہا کوئی بات نہیں، خیر. اتنی دیر میں ہارون مکی تشریف لائے. ہارون مکی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جوتی انہوں نے ابھی اتاری تھی، ریت وغیرہ اس سے نکال رہے تھے، دوسری ابھی پاؤں میں تھی. مولا نے کہا کہ اس گرم تنور میں چھلانگ لگا دو. انہوں نے کسی اور چیز کا انتظار نہیں کیا, فوراً تنور میں کود پڑے فوراً. اب یہ صحابی جو پہلے موجود تھا اور بیٹھا ہوا تھا, وہ بار بار پریشان ہوتا تھا اس صحابی کے بارے میں, ہارون مکی کے بارے میں, کہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے. کہتا تھا مولا دیکھ لیجئے. تھوڑی دیر کے بعد مولا نے کہا اچھا اٹھاؤ تنور کا ڈھکن اور دیکھ لو کیسے. تو دیکھا کہ اندر تنور میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, آگ اثر نہیں کر رہی تھی. یہاں دو چیزیں قابل توجہ ہیں, کون سی؟ ایک یہ کہ ہارون مکی کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگر مولا کہے کہ اس میں کود جاؤ تو کود جانا ہے, نہیں پوچھنا کہ کیوں, کسی چیز کا منتظر نہیں. دوسری اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ وہی خدا جس نے ابراہیم کے لیے نار کو گلزار بنایا تھا, اس نے اپنے بندے کو یہ طاقت دی تھی کہ آگ ہارون مکی کو نہ جلا پائے. ایسی قدرت عطا ہوئی تھی مولا. اگر ہم لوگ بھی اس دنیا میں 40 مومن بن جائیں جو اس طرح سے مولا کے لیے آمادہ ہوں, تو مولا کا انتظار ختم ہو جائے گا. وہ ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. حکمتوں سے, ان کی غیبت کی حکمتوں میں سے کون سی ایک حکمت ہے؟ یہ کہ لوگوں نے قدردانی نہیں کی. کس کی؟ جو پہلے ائمہ آئے ہیں ان کی قدردانی. کیا علی کی قدردانی کی کسی نے؟ علی کہتے تھے مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو, تو کہتے تھے یہ بتاؤ کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں. کبھی دیکھا جاتا تھا کہ اچھا یہ جنازہ پڑھائیں گے تو وہ مر جائے گا یا نہیں. کبھی بلایا جاتا تھا کہ ایک سے زیادہ جگہوں پر بلا کے دیکھتے ہیں علی پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں. ٹیسٹ کیے جا رہے تھے. کوئی قدردانی تھوڑی ہوئی تھی. امام حسن علیہ السلام کی قدردانی ہوئی تھی, امام حسین علیہ السلام کی. بہت سے اوقات میں انہیں لوگوں نے قدردانی نہیں کی جو آئمہ کی محبت کا دم بھرتے تھے. آج ہم لوگ بھی اسی طرح سے ہیں. بہت سے اوقات میں ہم مولا کی قدردانی نہیں کرتے. حیف نہیں ہے اس زندگی پر جو مجھے ملے. میں 25, 30, 40, 50 سال, 100 سال, جتنی بھی مجھے عمر ملے, میں زندہ رہوں, ایک دفعہ بھی اپنے مولا کی زیارت نہ کروں اور مر جاؤں. یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہوگی؟ تو بس اب میری, ہاں میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس ظہور میں ہم سب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم سب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. گریہ و زاری, طلب, تڑپ, جیسے اس پیاسے کو تڑپ ہوتی ہے جو صحرا میں مرنے کے قریب ہو, ویسے ہمیں تڑپ لگ جائے کہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے سوائے مولا. حکمتوں میں سے, غیبت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا ہے؟ کہ لوگوں نے قدردانی نہیں کی. آیت اللہ قرآتی ایک اچھی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں فرض کریں ایک علاقہ ہے, ایک جگہ ہے, گلی کا کونا ہے کوئی ایک جگہ جہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہے. لوگ وہاں سے گزریں گے تو وہاں کہیں گڑھے میں ان کا پاؤں اٹکے گا, کہیں چوٹ لگے گی, گر جائیں گے. کوئی شخص آ کے وہاں پر ایک بلب لگا جائے, لائٹ لگا جائے. کیوں؟ تاکہ لوگ نقصان میں نہ جائیں, چوٹ نہ لگے. لیکن ایک شریر, کوئی شرارتی بچہ یا کوئی اوباش لڑکا کوئی آئے اور بلب کو توڑ دے, سارے محلے والے سکون سے بیٹھے رہے, انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اچھا توڑ دیا تو کوئی بات نہیں ہے, پھر ایک اور بلب لگا دوں, پھر اسے بھی توڑ دیا جائے, پھر ایک اور بلب لگا دوں, پھر اسے بھی توڑ دیا جائے. سب سکون سے بیٹھے ہیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, بلب پہ بلب ٹوٹ رہا ہے. ایک وقت آئے گا جب بلب لگانے والا کہے گا کہ اب نہیں لگے گا یہ بلب, تب تک جب تک کہ تم لوگوں کو اس بلب کی ضرورت اور حاجت کا احساس نہ ہو جائے. جب تم لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہمیں بہت نقصان ہے, خسارے میں اور گھاٹے میں اور گمراہی میں, اور تم لوگ تڑپ تڑپ کے مجھ سے مانگنا نہیں شروع کرو گے کہ اسی بلب کو لگا دیا جائے, تب لگاؤں گا, اس سے پہلے نہیں لگاؤں گا, اس سے پہلے نہیں لگاؤں گا. کیا آج ہم لوگوں میں وہ تڑپ پیدا ہو گئی ہے؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں خدا حاکم بہت ظالم ہے, کیسے یہ ختم ہوگا ظلم؟ خدا لوگ بہت برے ہو گئے ہیں, کیسے ختم ہو گئی یہ برائی؟ خود ہم لوگوں بھی, ہم لوگ بھی بہت اچھے نہیں ہیں, اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے. لیکن کیا ہر چیز کا حل ہم اسی میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا بہت ظلم ہو گیا ہے، میرے مولا کو بھیج دیں. اگر سارے تڑپ تڑپ کے یہ پکارنا شروع ہو جائیں تو وہی کام جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. بلا دور ہو گئی تھی ان سے، خدا نے ان کی بلا کو دور کر دی. ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے یہ بلا دور ہو جائے گی. ظہور کا نہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک امتحان اور ابتلا اور ایک بلا ہے، یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم تڑپ سے مولا کو پکارنا شروع ہو جائیں. لیکن جب تک ہم میں یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی، اسی لیے بعض لوگوں نے ایک ظہور کے ایک مطلب کو یہ بیان کیا، ہر شخص کی زبان پر یہ ہوگا خدایا مجھ بھیج دے اس بندے کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ، منجی کا، مخلص کا عقیدہ ہر دین میں ہے اور ہر مذہب میں ہے. ہر دین اور مذہب میں یہ ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں نجات دے دے گا. تو جب ساری دنیا تڑپ تڑپ کے پکارنا شروع ہو جائے گی کہ خدایا کسی طرح اسے بھیج دے، تو ہاں یہ سب کی زبان پر مولا کا نام ہونا یہ خود ایک طرح کا ظہور ہے. یعنی ظہور ہو گیا ہے لیکن الفاظ میں، وربل ظہور ہوا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ظہور عمومی. ایک درود پڑھیے محمد و آل
محمد.
یہ ایک مطلب، ظہور کا مطلب سمجھ آ گیا، غیبت کا مطلب سمجھ آ گیا، اس ظہور میں میری کیا ذمہ داری ہے یہ بھی سمجھ آ گئی. میری ایک تنہا ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے مولا کے قریب ہونے کی کوشش کروں، گناہوں سے دور ہونے کی اور مولا کے قریب ہونے کی. یہ میری، اگر پوری چیز کا خلاصہ بیان کرنا ہو تو یہ ایک جملہ ہے، مولا کی صفات کی جلوہ گاہ بننے کی کوشش کروں، ویسا بننے کی کوشش کروں جیسا وہ چاہتے ہیں. اب توجہ کیجیے، ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، ہم لوگ جس کا شکار ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنی کمی کو محسوس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے گھر بنایا اپنا نیا گھر، تو انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں ایک فریم لگایا، اس فریم میں کوئی تصویر نہیں تھی. تو جو مہمان ان کے پاس آئے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے فریم لگایا لیکن اس میں کوئی تصویر نہیں ہے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ تصویر مجھے یاد کر، یہ فریم مجھے یاد کراتا رہے کہ میری زندگی مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ زندگی گزارنا. گھر کمپلیٹ ہو گیا تھا نا، گھر بھی کمپلیٹ، گاڑی، بنگلہ، بچے، سب کچھ ہیں. تو اب کیا محسوس کروں کہ میری زندگی کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ فریم مجھے احساس دلاتا رہے گا کہ میری زندگی انکمپلیٹ، غیر مکمل ہے، ایک کمی ہے میری زندگی میں. وہ کمی کیا ہے؟ وہ یہ کہ میرے آقا و مولا کا ظہور نہیں ہوا میرے لیے، میرے آقا و مولا کا ظہور نہیں ہوا. یہ ہم سب کو احساس رہنا چاہیے ہر لمحے، ہم اس سے غافل نہ رہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. خوب، اب اس مرحلے میں کہ میں چاہتا ہوں مولا کا ظہور ہو جائے، میں نے سمجھ لیا کہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری سے مولا کا ظہور یا قریب، علاوہ بر ان کہ میری ذمہ داری ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں جو کرتا ہوں وہ مولا کے سامنے پیش ہوتا ہے. مولا اسے دیکھ کے یا خوش ہوتے ہیں یا ناراحت ہوتے ہیں. جب وہ مجھے دیکھیں گے نا کہ میں ظہور کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کر رہا ہوں، خوش ہو جائیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ نہیں میں اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، تو گریا کریں گے. ایک لڑکا تھا تہران میں، وہ شراب پینے کا عادی تھا. ایک مرتبہ اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسے قم جانے کا موقع ملا، تو زیارت کے بعد ان لوگوں کو موقع ملا آغا بہجت کے پاس جانے کا. آغا بہجت کے پاس جب یہ لوگ گئے سارے، آغا بہجت سب سے اچھی طرح سے ملے، اس لڑکے سے اچھی طرح سے نہیں ملے. اس نے اپنے آپ سے بات کرنا شروع کی کہ شاید اس ولی خدا نے وہ گناہ جو انجام دیتا ہوں وہ دیکھ لیا ہے، اس لیے مجھ سے اچھی طرح سے نہیں ملے. متاثر ہوا، اس نے اسی لمحے میں ارادہ کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں. واپس آیا اور گناہ کے جو بھی وسائل تھے وہ سب ضائع کر دیے. اس کے بعد ایک مہینے کے بعد دوبارہ ایک گروپ جا رہا تھا، تو اس نے پھر ضد کی کہ مجھے ساتھ لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، کوٹا ہے، تم جا چکے ہو، اب کسی اور کی باری. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو لے گئے. جب لے گئے نا، تو اس دفعہ زیارت کے بعد آغا بہجت سے ملانے کے لیے جب لوگوں کو لے کر گئے، تو یہ خود جان کے دور کھڑا رہا دروازے کے پاس. شرم آ رہی ہوگی، اسے پتا تھا کہ پچھلی دفعہ یہ ہوا. اتنی دیر میں اس نے آواز سنی، اس کا نام پکارا جا رہا تھا، حمید حمید آغا بہجت بلا رہے ہیں. یہ قریب گیا آغا بہجت کے تو آغا بہجت نے اس کے کان میں کہا, ایک مہینہ ہو گیا تمہارا مولا تم سے بہت خوش ہے, تمہارا مولا تم سے راضی, ایک گناہ چھوڑوں گا تو میرا مولا خوش ہو جائیں گے. خصوصاً آج کے دنوں میں جب وہ حسین کو یاد کر کے روتے ہوں گے, دیکھیں گے میں نے گناہ چھوڑا ہے تو شاید تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے اپنے مولا کو رلائیں نہیں. امام حسین کو لوگوں نے بہت رلایا تھا. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاش پہ مقتل کے جملے 7 مرتبہ چیخ چیخ کے گریا کیا تھا, صاح سبع مرات, یعنی آواز بلند ہو گئی تھی گریے کی. تو آج کے جو امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو میں رلا لوں, میری وجہ سے روئیں گے؟ نہیں. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح شروع کروں. خدا آج سے حرام چیزیں نہیں دیکھوں گا. تو چاہتا ہے میں حرام فلمیں نہ دیکھوں؟ یہ آج کل جو ٹی وی پہ لگ رہا ہے اکثر حرام ہے, فضول گھٹیا سٹوریز جو اخلاق سے گھری ہوئی ہیں, وہ ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جو موبائل کے ذریعے سے گناہ انجام پا رہے ہیں. سب سے دور ہونا پڑے گا اپنے آپ کو ان سب سے. یہ تصور غلط ہے کہ جس دن مولا ظہور کریں گے اس دن سب کچھ چھوڑ دوں گا, اس دن ٹھیک ہو جاؤں گا. ہم زندگی اس طرح سے نہیں گزارتے, ہم زندگی اس طرح سے نہیں گزارتے. ہماری زندگیاں ایک تسلسل کا نام ہے. ہماری آج کے دن کا تعلق پچھلے دنوں سے ہے, پچھلے سالوں سے ہے, پچھلے مہینوں اور ہفتوں سے ہے. جو ہم نے پچھلے دنوں میں کیا تھا اس سے مناسب چیز ابھی انجام دے رہے ہیں. یہ تصور غلط ہے کہ جس دن مولا ظہور کریں گے میں اس دن ایک دم سے تبدیل ہو جاؤں گا. نہیں, علماء نے کہا وہ شخص جو ظہور کا منتظر ہے حقیقت میں اس کی زندگی میں ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے, کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. ویسی زندگی جو آپ سوچتے ہیں ظہور کے بعد گزاریں گے وہ ابھی گزارنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ظہور ہوگا تو پھر آپ ایک دم سے معجزے سے ایک دم سے آپ کی زندگی بدل جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. وہی زندگی جو ظہور کے بعد گزارنا چاہتے ہیں وہ ابھی گزاریں. کیوں؟ ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہے ہمارے ذہن میں؟ کیا ہوگا؟ مولا مجھ سے کیا کہیں گے؟ فرض کر لیں ظہور ہو گیا اور میں مولا کی خدمت میں گیا, تو مولا مجھ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے حرام نہ کھاؤ, نماز پڑھو وقت پہ پڑھو, خدا کی بار بندگی کرو, روزے اگر رکھ رہے ہو بہت اچھی بات ہے, نماز شوق فلاں, ساری وہی باتیں جو ان کے آبا و اجداد کر کے گئے ہیں وہی کہیں گے نا, یا کوئی نئی بات کہیں گے؟ وہ باتیں جو ان کے آبا و اجداد کر کے گئے اور مجھ تک پہنچی ہیں مجھے وہی باتیں کہیں گے, اور حالات کے مطابق نئے اوامر بھی ہوں گے, آرڈرز ہوں گے. اگر میں نے غیبت میں ان آرڈرز کو ماننا نہیں سیکھا ظہور میں نہیں مانوں گا, میں نے پریکٹس ہی نہیں کی. اگر میں نے اطاعت امام کی پریکٹس غیبت میں نہ کی تو کیسے ظہور میں کروں گا؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک دم سے معجزے سے میں بدل جاؤں گا. نہیں, اطاعت امام کی پریکٹس غیبت میں کرنی پڑے گی تعین کہ میں ظہور میں اطاعت امام کر سکوں. بس اب سمجھ آئے کہ ہمارے پاس نظام مرجعیت کیوں ہے؟ یہ ہمارا بنایا ہوا تو نہیں ہے, یہ ہمارے آقا و مولا نے, امام حسن عسکری علیہ السلام نے, امام علی نقی علیہ السلام نے, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک درود پڑھیے, محمد و آل محمد علیہ
السلام.
یہ ان لوگوں نے ہمیں دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کیوں دیا ہے؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم زمانے غیبت میں سمجھیں کہ دین معطل ہو گیا ہے اور ہم نے کسی چیز پر عمل نہیں کرنا. نہیں, دین اپنی جگہ پر باقی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور یہ دین اب کون ایکسپلین کرے گا ہمارے لیے؟ کون بیان کرے گا؟ کچھ ہونے چاہیے جن کی ذمہ داری امام کی طرف سے لگی ہو کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے تاکہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں. تاکہ ہم اس قابل بن جائیں کہ جس وقت ظہور ہوگا تو ایک دم سے زندگی کو تبدیل نہیں کرنا پڑے گا، پہلے سے ہم مولا کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، احکام فقہی پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ ایک بندہ اگر غیبت میں یہ غیر معصوم مرجع اور مجتہد کے رائے اور اس کے مطابق کہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے قرآن سے اور احادیث سے، آئمہ علیہ السلام سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اگر میں اس آئمہ کے اس فرم تعلیمات پر، قرآن کی تعلیمات پر غیبت میں عمل کرنے پر قادر ہو جاؤں اور اطاعت کرتا رہوں تو حتماً ظہور کے وقت بھی یہی کام کروں گا۔ ذرا سوچ کے بتلائیے، جس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھا ہوا، جب قید میں رکھا ہوا تھا انہیں، تو آپ کیا سمجھتے کہ بہت بڑی کوئی جیل تھی جہاں پر رکھا ہوا تھا؟ نہیں، لوگوں کی پرائیویٹ جیلز ہوتی تھیں، سندھی ابن شاہد کی جیل، فلاں کی جیل، فلاں کی جیل، ایک جیل سے دوسری جیل بھیجا جاتا تھا، لوگوں کے زندان ہوتے تھے، وہاں کتنے سپاہی بار کھڑے ہوتے تھے؟ ایک یا دو، تھوڑے سے سپاہی بار، لیکن امام قید میں ہوتے تھے۔ شیعہ یہ نہیں کر پائے، اس زمانے میں اتنے حالات شدید تھے کہ جیل توڑ دیں اور امام کو نکال لیں اور امام کی حفاظت کریں، پھر ایسے حالات نہیں تھے ہمارے۔ لیکن آج ایک غیر معصوم مرجع اور مجتہد جس وقت کہتا ہے نا کہ بی بی کے حرم کو گرنے نہیں دینا ہے، اپنی جانیں دے دیں گی، سارے دوڑ پڑتے ہیں کہ ہاں ہم بی بی کے حرم تک، امام حسین کے حرم تک، سامرہ کاظمین کے حرموں کی ہم حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت ہوئی ہے اس زمانے غیبت میں، تشیع کی علماء نے الحمدللہ آئمہ کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں تربیت کی۔ وہ بندہ جو ایک غیر مرجع کی بات پر عمل کرتے ہوئے حرم کا دفاع کرے، اہل بیت کے حرم کا دفاع کرے، تشیع کا دفاع کرے، جس وقت ظہور ہو جائے گا خود مولا ایک بات کہہ رہے ہوں گے، کس طرح سے اپنی قربانی دے گا؟ اس لیے کہ غیبت میں قربانی دینے کی عادت اس نے حاصل کر لی ہے، یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ جن دین پر نچھاور ہو جانا ہے، جب ظہور ہوگا تو پھر دریغ نہیں کرے گا، پھر یہ نہیں کہے گا کہ مولا آپ چلیے میں آتا ہوں ابھی جنگ میں شامل ہونے کے لیے، پریکٹس کرنی ہے ابھی، دین پر چلنا ہے ابھی۔ اور میں پھر عرض کروں گا کہ یہ دین مجھے کون سمجھا رہا ہے؟ وہی ہمارے مراجع اور مسلم۔ اگر میں نے آج انہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے اپنے ہی معاشرے میں، مومنین آج سے چند سال پہلے تک آپس میں لڑتے نہیں تھے، کوئی لڑائیاں تو نہیں تھی ہم میں، لیکن آج دیکھیے مراجع کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دوسرے گروہ کو دوسرے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، تند رویہ اپنایا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فرض کریں ایک بندہ تقلید کا قائل ہے، دوسرا نہیں قائل، تو اس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں، پھر لڑائی شروع کر دینی چاہیے آپس میں۔ ایک کہتا ہے اچھا میں تقلید کا قائل ہوں، دوسرا کہتا ہے میں قائل نہیں ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپس میں تمیز سے بات کریں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ کسی نے کہا ہے کہ لڑیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں اور تشیع کو کمزور کریں، شیعوں کو کمزور کریں، مراجع کو گالیاں دیں، جن لوگوں نے خدمت کی ہے، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے زمانے غیبت میں کس طرح سے تیار ہونا ہے زمانے ظہور کے لیے۔ یہ حق نہیں ہے، اگر ہم یہ کام کریں گے ہم سے حتماً سوال کیا جائے گا قبر میں، امام زمانہ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ مولا کے رونے کا سبب ہم لوگ بنیں۔ پھر سے کہوں گا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا مولا کو گریہ کر رہے تھے، کہا مولا کس بات پہ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا جو کچھ ہمارے آبا و اجداد پہ کربلا میں اور اس کے بعد ہوا، اس میں ایک بات پہ گریہ کر رہا ہوں۔ یہ جو دعائیں ندبہ میں لکھا ہے نا کہ میں صبح و شام گریہ کروں اور آنسو خون کے آنسو آپ پر بہاؤں، کہا یہ کس چیز کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ خون کے آنسو بہاؤں؟ کیا حضرت علی اکبر کے بارے میں کہا ہے؟ کہا نہیں، ایسی بات ہے کہ اگر علی اکبر ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا اچھا پھر عباس کے بارے میں کہا ہے؟ کہا نہیں، عباس ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ کہا اچھا پھر اپنے جد حسین کی مظلومیت کے بارے میں کہا ہے؟ کہا نہیں، حسین ہو تو وہ بھی خون کے آنسو بہائے۔ کہا کس چیز پہ؟ کہا ہماری اماں، ہماری پھوپھی زینب کا بغیر چادر کے بازار۔ خون کے آنسو، مولانا کا دل ویسے ہی غمدیدہ ہے, ویسے ہی خون کے آنسو بہانا چاہتا ہوں, تو اس پہ کیا میں بھی اضافہ کر دوں کسی چیز کا, جس کے بعد اگر میرے گھر کا ماحول پاک نہ ہوا, پاکیزہ نہ ہوا, خدا نہ کرے مولا میری وجہ سے آنسو بہا. آج شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہوگی, کل شہادت ہے مولا کی. مولا کے دکھ بھی ان سے پوچھئے تو مولا یہی کہیں گے, الشام الشام الشام. بھول نہیں سکے. کچھ ایسے غم ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے دل پہ اتنے بھاری تھے, یہی غم جو ہیں یہ باقی ائمہ کے بارے میں بھی ہے, امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت بھاری غم ہے. مثلا شام کا غم, کوپھیوں کا بے چادر بازاروں اور درباروں میں جانا بہت سنگین ہے. لیکن ایک غم کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. مولا کا ایک غلام ہے جو کوفہ آتا جاتا رہتا ہے. مختار کا قیام ہو چکا تھا نا, ہر دفعہ وہ آ کے بتاتا تھا مولا مختار نے فلاں کو بھی فی النار کر دیا. مولا کیا پوچھتے تھے؟ مولا کہتے تھے کوئی ہرملا کی خبر آئی ہے؟ ہرملا کو ابھی تک مختار نے قتل نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دل پہ بہت بھاری تھا علی اصغر کا قتل ہونا, معمولی نہیں تھا. صرف ایک شہید پورے کربلا میں ایسا ہے جس کی شہادت پہ خدا نے حسین کو تسلیت کہی ہے. جب قبر بنا لی تھی نا امام حسین نے, خدا نے کہا دعہو فإن له مرزع, اس طرح کے جملے کہے کہ حسین چھوڑ دو علی اصغر کو, اس کو دودھ پلانے کے جنت میں اہتمام کیا گیا. تسلیت دے رہے تھے کہ حسین فکر نہ کرو. نہایت مشکل تھا, نہایت مشکل تھا. میرا دل کہتا ہے چھوٹی سی جناب سکینہ کے دکھ سہنا بھی بہت مشکل تھا, بہت مشکل ہوگا. چھوٹی سی بچی تھی جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی. امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے مشکل تھا اسے دیکھنا کہ اس کو تماچے مارے جائیں, اس کی بالیاں چھین لی جائیں. بہت گریا کیا کرتے تھے, جب کبھی پانی دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے, جب کسی قصاب کی دکان کے آگے سے گزرتے تھے تو کہتے تھے تو نے اس گوسفند کو ذبح کرنے سے پہلے کیا اسے پانی دیا تھا؟ وہ آگے سے کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں, ہم جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیتے ہیں. مولا کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے میرا بابا پانی کے بغیر ذبح ہو گیا. تعارف اپنا کیسے کراتے تھے؟ دربار یزید میں کیا کہا تھا؟ تعارف کروا رہے تھے اپنے. مولا کے تعارفوں میں سے ایک تعارف یہ, انا ابن من قتل عطشانا, میں وہ ہوں جو پیاسا مارا گیا. انا ابن من قتل صبرا, میں وہ ہوں جسے صبر کے ساتھ مارا گیا. معلوم ہے کیا مطلب ہے صبر کے ساتھ مارے جانے کا؟ دو مطلب بیان ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر رہا ہوتا ہے نا, قتل کرنے کی بھی جلدی ہوتی ہے, بھاگنے کی بھی جلدی ہوتی ہے. حسین وہ مظلوم ہے جسے قتل کرنے کی جلدی تھی لیکن ظالموں کو کسی کا خوف نہیں تھا, صبر سے تھے وہ, سکون سے تھے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی, لوگ ایک گھیرا بنا کے ہاتھوں میں تلوار اور نیزے اور خنجر لے کے کھڑے ہو جاتے تھے, درمیان میں ایک بھیڑ بکری کسی چیز کو چھوڑ دیتے تھے, وہ جس طرف بھاگتا تھا وہیں سے تلوار ماری جاتی تھی. امام زین العابدین کہہ رہے تھے میں وہ ہوں جسے اس طرح سے مارا گیا, یعنی جس طرف حسین جاتے تھے وہاں سے تلوار ماری جاتی تھی, وہاں سے نیزہ مارا جاتا تھا. امام یاد کیا کرتے تھے ان مسائل کو, گریا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ خادم نے کہا منحال نے, مولا کب تک گریا کریں گے, مولا کب تک گریا کریں گے. مولا نے کہا انصاف نہیں کیا تم نے, یعقوب کا ایک یوسف اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، اتنا گریہ کیا تھا کہ بینائی چلی گئی، کربلا میں میرے گھر کے 18 جوان مارے گئے۔ اس نے پلٹ کے کہا، مولا یہ قتل ہونا تو آپ کے لیے عادت ہے۔ کہا، ایک مرتبہ پھر تو نے انصاف نہ کیا، میرے ہمارے مردوں کا قتل ہونا ہمارے لیے شرف و کرامت و عادت ہے، بے سر بے چادروں کے پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا اسے کس طرح سے بھول پائیں گے؟ کیا منظر تھا ان بازاروں کا، کس کیفیت میں تھے؟ خود امام نے اپنا نوحہ پڑھا ہے، کہا ہمیں شام کے بازار سے گزارا جا رہا ہے، لوگ ہمارا تماشا دیکھنے آئے تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، پتھر برسا رہے تھے، آگ برسائی جا رہی تھی، میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، میرے عمامے میں آگ لگی تھی، بجھانے پہ قدرت نہ رکھتا تھا۔ اس حالت میں ان بازاروں سے گزارا جا رہا جہاں نصرانیوں عیسائیوں اور یہودیوں کو بلایا گیا تھا، آؤ دیکھو علی کی اولاد آئی ہے۔ اتنا رش تھا ان بازاروں میں، اس قدر رش تھا ان بازاروں میں کہ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے یا جناب زینب نے، میں نے مقتل میں دیکھا جناب ام کلثوم کا ذکر تھا، اپنے بھائی کے قاتل سے کہا، اے شمر اگر ہمیں لے کے جانا ہے دربار میں تو لے جا، لیکن کسی ایسے رستے سے لے جا جہاں رش نہ ہو، اس قدر شدید رش نہ ہو۔ اس قافلے کو دربار میں داخل کیا گیا، گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد دربار میں داخل ہوئے، کیا منظر تھا؟ کرسیوں پہ شراب نوش بیٹھے تھے، شراب نوشی کی جا رہی تھی، رسول کی اولاد کا تماشا دیکھنے آئے تھے، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حسین کا سر تشت میں تھا، ہونٹوں پہ چھڑی ماری جا رہی تھی، چھوٹی سی بیٹی امام حسین کی یزید سے مانگا جا رہا تھا، اے یزید مجھے یہ بچی کنیزی میں دے دو۔ کیا گزر رہی ہوگی جناب زینب پر، کیا گزرتی ہوگی جناب امام زین العابدین پر؟ ایک مرتبہ پوچھا جا رہا تھا، یہ بی کون سی؟ وہ بیبیاں کہ جب اپنی والدہ کی قبر پہ جاتی تھی تو چراغوں کو بجھایا جاتا تھا، علی آگے چلتے تھے، ایک جانب حسین ایک جانب حسن ہوتے تھے، آج پوچھا جا رہا تھا یہ بی کون سی ہے؟ جب یہ منظر دیکھ لیا گیا نا، ایک مرتبہ میری آقا زادی نے خطبہ دینا شروع کیا، کیا کہا؟ کہا، اے لوگو تم میرے بھائی کو باغی سمجھ رہے ہو، حسین باغی نہیں ہے، دوش نبی کا سوار ہے، یہ جن کا تماشا تم دیکھ رہے ہو، یہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کی آل ہے۔ ایک مرتبہ دربار میں گریہ بلند ہوا، یزید جہاں بیٹھا تھا وہاں پشت سے ایک خاتون باہر نکلی، سر پہ چادر نہ تھی، حسین کا ماتم کر رہی تھی، یزید پہچان گیا یہ میری بیوی ہے، اپنی آبا اتاری اس کے سر پہ ڈالی، کہا میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتا، میری عزت کا تو کچھ خیال کرو، کہا اے ملعون تجھے اپنی عزت کا خیال ہے، یہ نبی زادی آ کھڑی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔